بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے وہ لوگو جنہیں ایمان نصیب ہے, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا, صبح و شام علی الدوام اس کی پاکی بیان کرو کہ وہی کریم ہے جو تم پر مسلسل رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ہمہ وقت تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے, اور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر کثیر کی تاکید فرمائی گئی ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں ہے قرآن کریم میں, متعدد جگہ یہ ارشاد موجود ہے کہ ذکر کثرت سے کیا جائے. اللہ کریم نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. انسان کو وہ شعور بخشا ہے کہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق ذات باری کو پہچان سکتا ہے. معرفت الہی نصیب ہوتی ہے ایسے, اگرچہ ہر فرد کا معرفت کا اپنا درجہ ہے, جتنے جس میں استعداد ہے, جتنا جس کا مقام ہے, لیکن انسان میں استعداد موجود ہے. تا دم آخر اگر اسے ایمان نصیب نہیں ہے تو یہ استعداد دب جاتی ہے, موجود رہتی ہے. جب بھی کبھی ایمان لے آئے تو یہ پھر تازہ دم ہو جاتی ہے. اگر اسلام کے باہر موت واقع ہو جائے تو پھر اس کی واپسی کی گنجائش نہیں رہتی. معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حوالہ دیا ہے، الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہوں گے، مفہوم یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں ان کی حد ہے، اوقات ہیں، حدود و قیود ہیں، نمازیں پانچ فرض ہیں ان کے اوقات ہیں، پاکیزہ ہونا، وضو کرنا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، بہت سی شرائط ہیں، رمضان الشریف کا مہینہ مقرر ہے، اوقات مقرر ہیں، حج کے دن مقرر ہیں، مہینہ مقرر ہے، عبادت کے سارے طریقے معین ہیں، ضوابط و قواعد موجود ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، اس کے قاعدے ضابطے سب موجود ہیں، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی اس کا وقت ہے نہ کوئی حالت ہے، وضو ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، گرمی ہے، سردی ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، باقی عبادات ہیں، بندہ بیمار ہو جائے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو معاف ہو جاتی ہیں، بعض عبادات ایسی ہیں جن میں کمی ہو جاتی ہے، بعض رہ جاتی ہیں عبادات پھر قضا ہو سکتی ہیں، فرمائش میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رہ جائے یا اس کی قضا ہو، چونکہ اسے ہمہ وقت الگ دوام بغیر کسی قید کے، لباس ہے نہیں ہے، پاک ہے ناپاک ہے، وضو ہے نہیں ہے، کسی حال میں بھی ہو ذکر کثیر کرتا رہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور اس کے لیے کوئی عذر بھی نہیں، جی پانی میں بھی اثر نہیں تھا، وضو نہیں کر سکا، یا پتنی اور اس طرح کی چیزیں، کوئی عذر نہیں، ہر حال میں جہاں ہو جس حال میں ہو ذکر کرو، اور الگ دمام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، بکرتم و اصیلا، صبح و شام، یعنی الگ دمام ہمہ وقت، اس سے مقصود کیا ہے جس کی اتنی بڑی تلقین کی گئی، اتنی تاکید کی گئی کہ ہر حال میں کرو، ہمیشہ کرو، اذکار کی مختلف اقسام ہیں، عمل بھی ذکر ہے، ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق کیا جائے اس میں اللہ کی یاد موجود ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا اللہ کا حکم ہے، عملی ذکر ہے، زبان سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، عبادات کی جاتی ہیں، لیکن کسی میں دمام نہیں ہے، عملی ذکر بھی اوقات کا معین، اوقات کا محتاج ہے، زبانی ذکر بھی اپنے اوقات کا محتاج ہے، بندہ سو جائے، بے ہوش ہو جائے، زبان بند ہو جائے گی، اور ویسے بھی زندگی بھر کی ترجمانی زبان نے کرنی ہوتی ہے، صرف ذکر پر کہاں لگی رہے گی، یہ ذکر کثیر یا ذکر دوام یہ قلب کا فعل ہے، قلب جب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمہ وقت اور ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن اتنے ذکر کی انسان کو ضرورت کیوں پیش آئی، اللہ کریم نے اتنا تاکیدی حکم کیوں ارشاد فرمایا، یہ جو استعداد معرفت کی دی گئی ہے انسان کو، اس میں انسان میں استعداد موجود ہے، لیکن وہ استعمال تب ہو سکتی ہے، اس پر پھل تب آتا ہے، اس کے ثمرات تب مرتب ہوتے ہیں جب ذکر دوام نصیب ہو. مسلسل ہمہ وقت رات دن کا ذکر جو ہے وہ اسے پالش کرتا ہے، چمکاتا ہے، صاف کرتا ہے، تاکہ وہ برکات الہی اور رحمت الہی اور تجلیات الہی کو قبول کر سکے. چونکہ دوسری طرف بارگاہ الوہیت میں سے فرمایا والذی یصلی علیکم، وہ تو ہر آن تم پر رحمتیں برساتا رہتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب ایمان والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی. والذی یصلی علیکم، وہ ہستی ہے جو ہمیشہ تم پر رحمت برساتی رہتی ہے، ملائکتہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ دست بدعا رہتے ہیں کہ اللہ تم پر مزید رحمتیں برسائے. یعنی ذات باری خود اپنے کرم و احسان سے رحمتیں برساتی رہتی ہے اور اللہ کریم برساتے رہتے ہیں، اور فرشتے ما وقت دعا میں مشغول رہتے ہیں کہ اللہ ایمان والے بندوں پر رحمتیں نازل فرما. نہ بارگاہ الہی سے نزول رحمت میں انقطاع ہے، نہ فرشتوں کی طرف سے اس دعا میں کہیں رکاوٹ ہے. اب انسان ہے کہ وہ اسے قبول بھی کرے. باران رحمت نازل ہوتی ہے تو جو کھیتیاں سنبھالی جاتی ہیں، جن پر محنت کی جاتی ہے، ہل چلائے جاتے ہیں، تیار کی جاتی ہیں، کھاد ڈالی جاتی ہے، بیج ڈالے جاتے ہیں، فصل انہی میں اگتی ہے. باقی زمین بھی ہو تو اس میں جھاڑ جھنکار اگتے ہیں، اور اگر چٹانیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جسے نور اسلام نصیب نہیں ہے اس کا دل چٹان کی مانند ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بندے مومن بھی جسے دین نصیب ہے وہ بھی اگر ذکر دوام نہیں کرتا تو گویا اس نے اپنی کھیتی تیار نہیں کی. اس پر بھی بارش برسے گی تو گھاس پھوس ہی ہوگی، جھاڑیاں ہی اگیں گی، فصلیں نہیں ہوں گی. اور یہ ذکر دوام گویا دل کی کھیتی کو تیار کرنے کا عمل ہے جو رحمت الہی کو قبول کر کے پھل دیتی ہے انسان کو. اور وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جہاں تک ذات باری کا تعلق ہے وہ ایمان والوں پر بے پناہ مہربان ہے. اس کی مہربانیوں کا، اس کی رحمتوں کا، اس کے کرم کا کوئی ٹھیکا، کوئی کنارہ نہیں ہے. نا پیدا کنار ایک بحر زخار ہے جو ہمہ وقت مومنین پر رحمت نازل فرما رہا ہے. حتی تحیتہم یوم یلقونہ سلام، حتیٰ کہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس کی طرف سے سلامتی کا تحفہ مومنین کو ملے گا. اس مشکل گھڑی میں جب زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا تو اہل ایمان جنہیں ذکر دوام نصیب ہے انہیں اس وقت اللہ کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ملے گا. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بہت ہی عمدہ بدلہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے، بہت ہی بہترین معاوضہ، بہترین اجرت، بہترین انعامات تیار کر رکھے. یہ ذکر دوام یہ کہاں سے آئے، کیسے ملے، کہاں سے حاصل کیا جائے؟ یہ ملتا ہے بارگاہ رسالت پناہی اللہ صاحب الصلوۃ والسلام سے. یہ مبارک انوارات، یہ روشنیاں، یہ نور سینہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے. تمام جہانوں کے خوش قسمت ترین انسان وہ تھے انبیاء کے بعد، جنہیں براہ راست صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. ویسے خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ کریم نے انہیں دین کی بنیاد بنا دیا. وہ ایک بحر زخار نا پیدا کنار سمندر جو سینہ اطہر سے جاری ہوا، اس سے پہلے پہلے سیراب ہونے والے لوگ صحابہ کرام تھے. بعد از نبوت جن مقامات اور جن اعلی حالات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں پہلے اہل علم آتے ہیں، علوم ظاہری کے ماہرین جنہوں نے خلوص سے سیکھا اور جان فشانی سے آگے پہنچایا، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، بڑا مقام ہے ان کا. لیکن اس میں یا ایھا الذین آمنوا میں سارے علماء حق بھی شامل ہیں، اعلی درجے کے مومن ہیں. وہ اصل حصول انوارات کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر دوام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے حاصل ہوا؟ ایک نگاہ سے. ایمان لانے کے بعد کسی کو حضور کی ایک نگاہ نصیب ہو گئی، یا اس کی نگاہ حضور اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پڑ گئی، تو بھی وہی برکات اسے نصیب ہو گئی اور اسے ذکر دوام نصیب ہو گیا. اس کا سینہ روشن ہو گیا، اس کا قلب ذاکر ہو گیا. قلب جب ذاکر ہوتا ہے تو ایک ایک ذرہ خون کا ذاکر ہوتا ہے، پھر انسانی وجود کا ایک ایک سیل ذاکر ہوتا ہے. اور جدید سائنس کے مطابق انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، تو 10 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے ہیں تب جا کر ذکر کثیر بنتا ہے. اور جب قلب ذاکر ہوتا ہے تو یہ رکتا نہیں، چونکہ یہ تو ماں کے پیٹ سے اس کی دھڑکن شروع ہوتی ہے اور موت تک جا کر موت پر ختم ہوتی ہے. تو اس کی ہر دھڑکن کے ساتھ ایک وجود سے 10 کھرب اللہ اللہ کرتے ہیں، 10 کھرب سل اللہ اللہ کرتے ہیں، تب جا کر ذکر کثیر بنتا ہے. اور وہ بھی اللہ دوام، اور اللہ نصیب کرے اور اس پر خاتمہ نصیب ہو. صحابہ کرام میں بھی یہ برکت تھی، جو ان کی مجلس میں آیا وہ تابعی ہو گیا. تابعین میں بھی یہ برکت تھی، جو ان کی مجلس میں آیا وہ تبع تابعی کہلایا. اور یہ خیر القرون ہے، قرون اولی جسے کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. تو ان تین زمانوں کو خیر القرون کہتے ہیں، یا قرون اولی بھی کہہ دیتے ہیں. ہماری آج کی نادانیاں اور بے خبریاں یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ اگلے دن ہمارے ٹیلی ویژن پر ہمارے ایک تجزیہ کار فرما رہے تھے کہ یہ مولوی جو ہیں یہ ہمیں قرون اولی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس غریب کو نے سنا ہوا ہے قرون اولی کے بارے، اسے پتہ بھی نہیں کہ قرون اولی کہتے کس کو ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے. تو ہم بچھڑتے 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 اتنے دور چلے گئے. تبع تابعین کے بعد لوگوں نے محنت کی اپنے سینوں کو، اپنے قلوب کو اس قابل بنایا کہ وہ پہلوں سے وہ انوارات و تجلیات اخذ کریں اور ذکر دوام حاصل کریں. اب یہ سلسلہ قیام قیامت تک چلتا رہے گا. کسی خوش نصیب کو ظاہری علم نصیب ہوگا تو وہ بھی اس کی بہت بڑی شان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اگر اس علم کے ساتھ اسے توفیق عمل نصیب ہو جائے. کسی کو قرآن کے حفظ نصیب ہو گیا، کسی کو قرت نصیب ہو گئی، کسی کو حدیث شریف پہ عبور نصیب ہو، یہ سارے اللہ کے احسانات کے مختلف پہلو ہیں. لیکن ذکر سے استثناء کسی محدث کو بھی نہیں، کسی فقیہ کو بھی نہیں، کسی عالم کو بھی نہیں، سب کے لیے ذکر الدوام ضروری ہے. نہ کسی عام مسلمان کو اس سے استثناء ہے، نہ کسی عالم کو، نہ کسی مفتی کو. اس لیے کہ فرمایا، قرآن نے اس کی وجہ بتائی ہے، علم بتائی ہے کہ اللہ کریم کی رحمت تو ہر آن برس رہی ہے ایمان والوں پر. اس کے فرشتے بھی دست بدعا ہیں کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اور وہ خود فرما رہا ہے. اب آگے استعداد چاہیے قبولیت کی بھی. پانی جتنا برس رہا ہو اور اگر کسی کا برتن ہی الٹا ہو تو بہت برسے یا کم برسے اسے کیا فائدہ. تو یہ دل کا پیالہ سیدھا کرنے کی بات ہے. چونکہ ہما وقت والذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. آدمی دنیا کی ظلمتوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے رحمت الہی برس رہی ہے. یہ ذکر دوام ہے جو اسے ان تاریکیوں سے نکال کر ان روشنیوں، ان انوارات کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ کریم کی طرف سے ہما وقت نازل ہو رہے ہیں. اور یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی رحمت ہے اس کی، بے پناہ کرم ہے اس کا کہ ہما وقت نزول رحمت جاری ہے. ہم اپنی زندگیوں کو جب دیکھتے ہیں تو دن بھر لوگوں سے ہی واسطہ رہتا ہے، حیرت ہوتی ہے، کوئی بندہ مطمئن نہیں، ہر بندہ پریشان حال، ہر بندہ دکھی، ہر بندے کی زبان پہ شکوہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں علی دوام رحمت نازل فرما رہا ہوں، میرے فرشتے بھی ہما وقت دعا کر رہے ہیں. تو فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ کریم رحمت نازل فرما، پھر پریشانی کس بات کی؟ لیکن بندہ جو بھی ملتا ہے وہ پریشان ہے. وہ جو قبول رحمت کی استعداد پیدا کرنی تھی دوام ذکر سے، لوگوں نے وہ چھوڑ دی، دلوں کو چٹانے بنا لیا، ان پر ابر کرم برستا بھی رہے تو کیا فائدہ، پریشانیاں پریشانیاں رہیں. اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوئی، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے کمی نہیں ہوئی، ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم نے ذکر دوام چھوڑ ہی دیا ہے. چھوڑنے پر اکتفا کرتے تو بھی بات تھی، کوئی کسی کو نصیب ہو کوئی کرتا ہو تو ہم اسے روکنے کی بھی بھرپور کوشش کرتے. حالانکہ اس کا انعام یہ ہے کہ جب برگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو انہیں اللہ کی طرف سے تحفتاً سلامتی پیش کی جائے گی، سلام پیش کیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت بڑا، بہت خوبصورت، بہت مزیدار، بہت لذیذ، اجرن کریمہ، بہت خوبصورت، بہت میٹھا، بہت لذیذ اجر اللہ انہیں عطا فرمائے گا. اب رہی یہ بات کہ یہ ذکر دوام جس منبع سے آتا ہے، وہ منبع وہ مرکز ہی نہ رہے تو یہ کہاں سے آئے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دنیا سے پردہ فرمائے، صدیاں بیت گئیں، مرکز اور منبع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تھی. تو اگر وہی دروازہ بند ہو گیا تو اس کی تلقین کا کیا فائدہ؟ اور اللہ سب کو حکم تو قیامت تک دے رہے ہیں ذکر دوام کرو، تو یہ آئے گا کہاں سے؟ فرمایا یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، بھلے کام کی بہترین اجر کی بشارت دینے والے ہیں، اور برے کام یا غلطی کے برے نتائج سے بر وقت آگاہ کرنے والے. تین منصب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی الدوام. ایک کہ آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں، یعنی بعثت عالی سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جو عمل بھی کوئی کرے گا اس کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ اس کا حکم اور اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا تو وہ قابل قبول، اور اگر آپ کے ارشاد کردہ طریقے کے خلاف ہے تو وہ رد. یہ دائمی منصب جلیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر نیک کام پر، اللہ کی اطاعت پر آپ اخروی نیک اجر کی بشارت دینا آپ کا منصب جلیلہ ہے. جو غلطی انسان آج کر رہا ہے وہ عقیدے میں ہے یا عمل میں ہے، اس کے جو خطرناک نتائج ہوں گے ان سے بھی آج آگاہ کرنا، یہ منصب جلیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج بھی کردار کو ضرورت ہے کہ اس کی تصدیق ارشادات نبوی سے ہو. آج بھی نیکی پر خوشخبری حضور کی بارگاہ سے مل رہی ہے، آج بھی گناہوں پر ان کے جو نتائج ہوں گے ان سے آگاہی بارگاہ رسالت سے مل رہی ہے. یہ وقتی بات نہیں ہے، یہ دائمی بات ہے. آپ اس دنیا میں جلوہ افروز تھے یا یہاں سے پردہ فرما گئے. آپ کے ارشادات اللہ کا قرآن موجود ہے, اس کی ساری تفسیر حدیث شریف موجود ہے, اور وہ منصب جلیلہ آج بھی اسی طرح انجام پا رہا ہے جس طرح آپ جب دنیا میں موجود تھے تو انجام پاتا تھا. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے اس کی توفیق دی ہے اور جو یہ باتیں بتاتے ہیں. وداعیاً الی اللہ باذنہ, اگلا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے دعوت دینے کا منصب جلیلہ آپ کا ہے. آج بھی اور قیامت تک بھی کہیں کوئی دعوت ہوتی ہے, کہیں اسلام کی بات ہوتی ہے, کہیں ایمان کی بات ہوتی ہے, تو بتائیے یہ کہاں جا کر پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تھی. آج بھی وہ دعوت حق, اس کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, قرآن کریم ہے. قرآن کریم بھی ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ رہی الہی تو صرف ایک ہستی پہ نازل ہوئی اور وہ ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی ہمارے پاس حضور کی وساطت سے آیا اور حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے تو ہم مانتے ہیں یہ قرآن ہے. اور کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کلام حق کو سینہ بسینہ حفظ کرا کے پڑھا کے زبانی ذہنی عملاً مفہوم کے ساتھ اسے آگے بڑھا رہے ہیں. یہ سارے کس کا کام کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منصب آپ کا ہے, مقام آپ کا ہے, یہ سارے آپ کے غلام ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. وداعیاً الی اللہ باذنہ, آپ کی دعوت اللہ کے حکم سے مسلسل چل رہی ہے. وسراجم منیرا, اور آپ وہ روشن چراغ ہیں جس کی روشنیاں الگ دوام تقسیم ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, موت کیا ہے؟ موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. موت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو کر برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی. جب تک اللہ چاہے گا رہے گی, برزخ بھی ختم ہو جائے گا, دنیا بھی ختم ہو جائے گی, اور زندگی اخروی اور آخرت کی شروع ہو جائے گی. گویا موت بھی زندگی کے اور مضبوط ہو جانے کا نام ہے. زندگی ختم نہیں ہوگی, اور مضبوط ہوگی. لیکن کیا سارے لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ نہیں. اللہ کریم نے کچھ بندے ایسے بھی بتائے ہیں جن کے بارے اس نے حکم دیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں. اب قتل کا فعل جو ہے وہ بدن پہ صادر ہوتا ہے, گولی سے مرے, تلوار سے مرے, چھری سے مرے, بدن کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور پھر اس کا جنازہ ہوتا ہے, اسے دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اسے مردہ نہ کہو. یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا بل احیا, وہ زندہ ہیں. گویا قتل کے بعد بھی دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کی روح کا تعلق بدن کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کسی بھی زندہ انسان کا ہوتا ہے. یہ تو شہداء ہیں. ایک پابندی اور بھی لگائی اللہ نے, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کے بارے یہ گمان بھی نہ کرو, یہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مر گئے, وہ زندہ ہیں. موت جب آتی ہے تو یہ دنیا کا جو معین وقت اللہ نے بنایا تھا کسی کے رہنے کا, یہ ختم ہو جاتا ہے. روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے, مکلف بذات روح ہو جاتی ہے اور بدن بالواسطہ مکلف ہوتا ہے. جیسے دنیا میں مکلف بذات بدن ہے, گرمی سردی بھوک پیاس بدن کو لگتی ہے, روح اس کے ساتھ ہے. بدن کو تکلیف ہو وہ بھی دکھی ہوتی ہے, بدن کو آسائش ہو وہ بھی خوش ہوتی ہے. برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے اور بدن بالواسطہ ہو جاتا ہے. برزخ کا عذاب ثواب جو آئے براہ راست روح پر آتا ہے, لیکن ہر ذرے بدن زمین میں جہاں بھی پھیل جائے روح کا تعلق اس سے رہتا ہے. اگر روح راحت میں ہے تو اس تک راحت پہنچتی ہے, اگر روح پر عذاب ہے تو اس تک ہر ذرے تک عذاب بھی پہنچتا ہے. یہ تو ایک عام انسان ہے. فرمایا شہید اس کی طرح نہیں ہے, شہید دنیا سے چلا جاتا ہے, دنیا کی زندگی ختم ہو گئی, زندگی برزخ کی شروع ہو گئی. اب بھوک پیاس گرمی سردی موسم برزخ کے ہوں گے, لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے بدن سے ایسا ہی ہے جیسا دنیاوی زندگی میں تھا, اس لیے اسے مردہ نہ کہو. اس لیے تو صدیوں بعد بھی شہداء کے وجود نکلے تو ترو تازہ تھا. مجھے یاد ہے کہ 70 کی دہائی میں مسجد نبوی علیہ صاحب صلوات و سلام میں جو اضافہ ہوا اس میں مختلف صحابہ کرام کی قبور نکلی, ان کے وجود ہائے مبارک نکلے, صحیح سلامت تھے, جنت البقیع میں منتقل کر دی گئی. یہ تو 70 کی دہائی کی بات ہے, اور تاریخ میں بے شمار حوالے ملتے ہیں. تو گویا شہید کی روح اس کے بدن کے ساتھ اسی تعلق سے موجود ہے جو اس دنیا میں تھا. ہاں وہ ہے برزخ میں, اس کا کھانا پینا موسم سردی گرمی عیش آرام صحت بیماری سب برزخ کا ہے, لیکن اسے مردہ نہ کہو. اگر یہ منصب شہید کا ہے تو نبوت کے بعد مرتبہ صدیقین کا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء, شہید کا درجہ تیسرا ہے. تو گویا کوئی صدیق ہے تو اس کی زندگی شہید سے توانا تر ہوگی, اس کا مرتبہ بلند ہے. اور سب سے عالی مرتبہ انسانیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو اگر آپ شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو نبی کو کیسے کہو گے؟ بھائی نبی تو وہ ذات ہے کہ جس کے ارشاد کی تائید میں جس نے جان دی وہ بھی شہید ہے, مرا نہیں. شہادت اب تو عام ہو گئی ہے نا, کسی کا پاؤں پھسلے تو وہ شہید ہو گیا, کسی نے قتل و غارت کی پھانسی لگا شہید ہو گیا, کسی نے ملک کو لوٹا پھانسی لگ گیا شہید ہو گیا. شہادت وہ ہے جو اللہ کے دین کے برحق ہونے پر جان قربان کر کے دی جائے, وہ شہید ہے. شہادت گواہی ہے, یعنی اس نے زندگی دو پہ لگا دی, موت قبول کر لی اور کہا یہ حق ہے میں اس پہ قائم ہوں, وہ شہید ہے. ہر چور و چکا نہیں شہید. شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے, تو صدیق تو اس سے اوپر کا درجہ ہے. صدیقین سے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, تو آپ کسی نبی کو مردہ نہیں کہہ سکتے, یہ جائز نہیں ہے. وہ برزخ میں ہیں, اپنی قبور میں ہیں, لیکن زندہ ہیں اپنی حیات کے ساتھ. احکام برزخ کے ہیں, گرمی سردی موسم کھانا پینا سب برزخ کا ہے. اس دنیا میں چلے گئے لیکن تمام انبیاء زندہ ہیں. اب اس کے بعد سب سے اعلی مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا مقام کیا ہے؟ فرما انبیاء تشریف لائے اللہ کی طرف سے, اللہ کا پیغام لائے, کتابیں لائے, احکام لائے. علاقے متعین تھے, وقت متعین تھا, ایک جہاں تک جس قوم کی طرف آئے اس پر ان کا اتباع واجب تھا. وقت معین تھا, وقت گزر گیا, ان کی نبوت دنیا کے لیے ختم ہو گئی. نیا نبی آ گیا, نئی نبوت, نئی رسالت, نئی کتاب. سارے حق تھے, ہر نبی نے اسلام ہی پیش کیا. ہر نبی کے کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی, لیکن اپنے اپنے وقت میں گزرتے رہے. جب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو ان کی نبوت ابد کے لیے, ہمیشہ کے لیے, ساری دنیا, ساری انسانیت کے لیے ہے. اور آپ کیا ہیں؟ سراج منیرا, روشنیا بکھیرتا ہوا سورج. ایک شاعر نے کہا تھا نا, افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الاولا لا تغرب, کہ پہلوں کے سورج طلوع ہوئے غروب بھی ہو گئے, لیکن ہمارا سورج طلوع ہوا اور پھر ابد الآباد افق الاولا پہ چمکتا رہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے سراج منیرا, آپ کو, آپ کی نبوت جاری و ساری ہے, آپ کی رسالت جاری و ساری ہے, آپ کی برکات جاری و ساری ہیں. آپ روشن چراغ ہیں جو روشنیاں بانٹ رہا ہے. اب یہ لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ آپ کے کلمہ اثر کی روشنی وصول کرتے ہیں یا نہیں. آپ کی نبوت جاری و ساری ہے, ہمیشہ وہ نور بٹ رہے ہیں, بٹتے رہیں گے. یہ اس سوال کا جواب آ گیا کہ اب ہم روشنی کہاں سے لیں. اللہ کریم نے فرمایا یہ روشنی قیامت تک نہ کم ہوگی نہ بجھے گی. یہ اپنی اپنی ہمت ہے کہ کون کتنا کیا حاصل کرتا. وبشر المؤمنین, فرمایا بشارت دیجئے, خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو, جنہیں ذکر دوام کا اللہ نے حکم دیا تھا اور جو ذکر دوام کر رہے ہیں انہیں خوشخبری دیجئے کہ بھائی تمہارا سورج افق الاولا پہ چمک رہا ہے, تمہیں اپنا دل صرف صاف کرنا ہے. آپ روشنی کے سامنے ایک آئینہ کرتے ہیں تو کتنی بھڑک اٹھتی ہے. آپ اس پتھر رکھے تو پتھر پر روشنی کا کیا اثر ہوگا. تو فرمایا مومن ایمان والوں کو تم مبارک باد دیجئے کہ اللہ نے برکات محمد الرسول اللہ کو دوام بخش دیا, آپ کی نبوت کو دوام ہے. آج آپ آج بھی نبی ہیں, آپ کل بھی نبی ہوں گے, آپ ہمیشہ نبی رہیں گے. جب نبوت قائم و تابندہ ہے تو اس کی ساری برکات بھی زندہ و تابندہ ہیں. گویا یہ بحر زخار ہے تجلیات و انوارات کا, جو ٹھاٹھے مار رہا ہے, اب یہ مومن کی ہمت ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کرتا ہے. بشر المومنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, مومنین کو مبارک دیجئے کہ ان پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, کتنا بڑا احسان ہے. پہلے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی عرصہ معین ہوتا, ہزار سال, دو ہزار سال, چار ہزار سال, تو ختم ہو جاتا. جب ختم ہو جاتا تو نبوت کی برکات منقطع ہو جاتی, پھر کوئی برکت نہ لے سکتا. فرمایا تو اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے آپ کی نبوت کو جاری و ساری فرما دی, جب کوئی چاہے جہاں چاہے وہیں اپنا دل صاف کرے, وہیں برکات, وہیں انوارات, وہیں تجلیات مل جائیں. ولا تطیع الکافرین والمنافقین ودع اعظم, میرے حبیب جنہیں ایمان ہی نصیب نہیں ان کا آپ سے کیا تھا, جس کا عقیدہ ہی درست نہیں اس کا آپ سے کیا واسطہ, جو ایمان ہی نہیں لایا آپ اس کی پرواہ کیوں کریں, اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یا جس نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہے, ایمان اس کا نہیں ہے, منافق ہے, بظاہر دنیا داری کے لیے کلمہ پڑھتا ہے, ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیجیے. ولا تطیع الکافرین والمنافقین, منافقوں اور کافروں کی بات کو رہی برابر اہمیت نہ دیجیے. ودع اعظم, اگر آپ کے لیے وہ پریشانیاں پیدا کرتے ہیں, آپ کو دکھ ہوتا ہے, کیا عجب ذات کریم تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ کافر کفر کرتا, منافق نفاق کرتا, دکھ حضور کو ہوتا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ محروم رہ جائے گا. ہے کوئی ایسا کریم؟ فرمایا آپ کو دکھ ہوتا ہے, اور دکھ حضور کو یہ ہوتا تھا کہ میں انسانیت کی طرف مبعوث ہوا ہوں, یہ بھی انسان ہے, ایک فرد ہے, کاش یہ مجھ سے مستفید ہوتا, برکات حاصل کرتا, یہ بیچارہ محروم رہ جائے. ودع اعظم, ان کی پرواہ نہ کیجیے, ان کے دکھوں کو بھول جائیے. وتوکل علی اللہ, آپ صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کیجیے. وکفا باللہ وکیلا, ہر کام کو کرنے والا کارساز اللہ کافی, کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود کافی ہے. کائنات کے ہر ذرے کو سنبھالنا اس کا اپنا کام ہے. یہ توکل قرآن کریم حکم تو دیتا ہے, یہ کہاں سے ملے؟ ہم بھی توکل کہتے تو رہتے ہیں لیکن مختلف دروازوں پہ جو باسائی کرتے ہیں, پھر مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں, جائز ناجائز طریقوں سے اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں, تو توکل کہاں سے ہو؟ بات پھر وہیں لوٹ جاتی ہے, آپ بھروسہ کرنے کے لیے آپ جس ہستی کو جانتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ کسی کو جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے اور یہ بندہ بڑا بہادر ہے, تو کسی وقت اس پہ بھروسہ کر لے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے, میری جگہ کروڑوں لٹا دے گا, آپ کا اس سے تعلق بھی ہے, جانتے بھی ہیں, پھر آپ بھروسہ کر سکتے. توکل علی اللہ کے لیے بھی اللہ کریم کو جاننا اور ماننا شرط ہے. جو جانتے ہیں وہ بھروسہ کر لیتے ہیں, اور جن کے پاس سنی سنائی بات ہے ان بیچاروں نے پھر کیا بھروسہ کرنا. ذاتی تعلق کسی سے ہو تو بھروسہ ہوتا ہے, سنی سنائی بات ہو, فلاں بندہ بڑا امیر ہے, فلاں بندہ بڑا اچھا, ٹھیک ہے, اچھا ہوگا. جب ہم پہ مصیبت پڑے گی تو ہمیں تو اس پہ بھروسہ, ہم جانتے جو نہیں ہیں, ہوگا امیر, ہوگا طاقتور, ہوگا اچھا ہوگا. اس لیے ہر بندے مومن کا ذاتی تعلق ہونا چاہیے. وہی اس سارے پیراگراف میں اور اس سارے رکوع میں بحث ہو کر آئی ہے کہ ہر مومن آپ ذکر دوام کرو, تن کے ذرے ذرے کو, ایک ایک سیل کو ذاکر کر لو. ذکر دوام سے تمہارے قلب کو وہ جلا ملے گی کہ وہ عظمت الہی سے اپنی حیثیت سے آشنا ہوگا, آشنا ہوگا تو اس پر بھروسہ کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا جمیلا. فرمایا باقی اپنی ساری زندگی میں تم سب سے بڑا کام نکاح ہے. نکاح ایک ایسا مبارک کام ہے, ایک خاتون ایک مرد کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال کر لیتا ہے. کس کے نام پر؟ اللہ کے نام. یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ بچیوں کا, بچوں کا باپ سے, ماؤں سے, بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں, عزیزوں سے, دوستوں سے, ہر ایک سے پردہ ہوتا ہے. دو بندوں کے اللہ کے, دو بندوں کو اللہ کے نام پر اس طرح یکجان کر دیتے ہیں کہ ان میں کوئی پردہ نہیں رہ سکتا. دو ایک ہو جاتے ہیں, کوئی دو ہی نہیں رہتی. اگرچہ ہمارے زمانے میں تو یہ اب بدل گیا ہے, نکاح کا مطلب تو یہ تھا کہ دو بندے ایک ہو جائیں اور مل کر ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں, زندگی کی گاڑی کو آگے چلائیں, معاشرے کو بہتر انسان دیں. اب ہمارا رواج تو یہ ہو گیا کہ جب تک شادی نہیں ہوتی تو رشتہ لینے والے منتیں کرتے رہتے ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر دینے والے پیٹتے پھرتے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو سیدھنا ہوتا ہے کہ یہ میں اسے سیدھ کے رکھوں گا. ویسے اللہ کے فرماتے نہیں ہیں, یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے, بڑا خوبصورت تعلق ہے جو اللہ کے نام پر جائز اور حلال طریقے سے اللہ نے تم پر قائم کر دیا. اور نیک اولاد ہوتی ہے تو ساتھ ثواب بھی ہوتا ہے, عبادت بھی ہوتی ہے. لیکن فرمایا نکاح کی بھی تکمیل تب ہوتی ہے جب نکاح کے بعد میاں بیوی کو خلوت نصیب ہو. اگر وہ خلوت نصیب نہیں, انہیں نکاح ہو گیا پھر میاں بیوی مل کر علیحدگی میں نہیں بیٹھے, تو کسی وجہ سے, ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں, کسی وجہ سے اگر نکاح توڑنا پڑ جائے, طلاق کی اہمیت کیا ہے, طلاق دینی پڑ جائے, کسی بڑے فساد کا اندیشہ ہو جائے, تو اس بڑے فساد سے بچنے کے لیے چھوٹا سا تعلقات کو منقطع کر لینا بہتر ہے. لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک طلاق ہے. طلاق دینا حلال ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. جب ایک دفعہ اللہ کے نام پر حلال ہو گئے تو پھر زندگی کی گاڑی کو چلاؤ. لیکن اگر نوبت طلاق کی ہی آ جائے تو نکاح کے بعد جس بندے نے اہلیہ سے خلوت صحیحہ نہیں کی اس پر کوئی مار واجب نہیں ہے. مار لازمی شرط ہے نکاح کی. ہم تو رسم پوری کرتے ہیں نا، مہر رسم نہیں ہے. مہر ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ جو بچی نکاح ہو کر آتی ہے وہ مہمان نہیں ہوتی اس گھر میں، اس گھر کا فرد بن کر آتی. تو گھر میں ہر بندے، ہر بچے، ہر بڑے نے اپنی ملکیت، یہ کمرہ میرا ہے، یہ بھینس میری ہے، یہ گائے میری ہے، یہ کپڑا میرا ہے، یہ چارپائی میری ہے، یہ بیڈ میرا ہے. جو اوپر سے نکاح ہو کر آئے اسے بھی گھر میں ملکیت دو. وہ مہمان نہیں ہے کہ ہفتہ ٹھہرے گی چلی جائے گی، اس نے اب اسی گھر میں عمر بسر کرنی ہے، اسے اس گھر کا مالک بناؤ اور اپنی ملکیت میں سے اسے بھی دو کچھ. اور جب نکاح ہوتا ہے تو مہر واجب ہو جاتا ہے. ہم دیتے تو اس طرح سے ہیں نا کہ کوئی بابا مر جائے تو پھر بڑی بوڑھیاں لاٹھی ٹیکتی جا رہی ہوتی ہیں قبرستان، بڑی اماں کہاں جاتی ہو؟ یہ جا رہی ہوں تمہارے بابا کو مار معاف کر رہا ہوں. دیتے ویتے کوئی قبر میں معاف کرا رہے ہوتے. مار سے مراد یہ ہے کہ آنے والی بچی کو بھی گھر کا مالک بنایا جائے. اور شرعی مار بھی حیثیت کے مطابق ہے. جب نہ دینا ہونا تو کہتے ہیں جی مار شرعی رکھ دو. شرعی کیا ہے؟ 32 روپے. 32 روپے کہاں تھے بھائی؟ مار شرعی یہ ہے کہ جس جوڑے کا نکاح ہو رہا ہے وہ مرد جس استطاعت رکھتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مار دے اور اس مار کا مالک بنا دے اس خاتون کو جس کا ہے، لٹکاتا نہ رہے. آسن یہ ہے کہ اسے ادا کر دے تاکہ وہ بھی اس گھر کی، اس کا بھی اس گھر میں کچھ ہو، اسے ہمیشہ رہنے گا. لیکن اگر خلوت سے یہ نصیب نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو فرمایا اگرچہ خلوت کے بغیر مہر واجب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی طلاق بھی دو تو دشمنی نہ بناؤ، بگاڑ کے نہ دو. یعنی کوئی بڑی خرابی کے ڈر سے یہ چھوٹی خرابی کر رہے ہو تو اس میں بھی تعلقات بگاڑو نہیں. تم پر مہر واجب نہیں ہے لیکن اسے کچھ نہ کچھ پھر بھی دو تاکہ رنجش نہ رہے، دشمنی نہ بنے. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور انہیں بہت خوبصورت طریقے سے رخصت کرو. گویا طلاق دینے کا بھی ایک سلیقہ اور ایک انداز ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب آپ کو غصہ آ گیا آپ نے طلاق 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 کہہ کر پٹک دیا. نہیں، یہ طلاق ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ غیر پسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے. طلاق دینے کا بھی ایک سلیقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مزید فساد نہ بڑھے، علاحدگی ہو جائے. اور اگر طلاق بھی دیتے ہو تو مار تم پر واجب نہیں جب تک خلوت نہ ہو، لیکن پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ دے دے، لا کر کوئی چند جوڑے کپڑوں کے، کوئی ایکاد زیور، کوئی پیسہ، جتنی آپ کی حیثیت ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کریں. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور اسے خوبصورت انداز سے رخصت کریں کہ تعلقات میں تلخی نہ آئے، دشمنی شروع نہ ہو جائے، تعلقات میں بہتری رہے.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔